السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ یہاں جمع کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، امن و امان میں رکھا اور ایمان کی حالت میں رکھا الحمدللہ۔ جیسے ہم جانتے ہیں ابھی تقریباً 17,000 کے جو فگر آ رہا ہے ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی ہمیں اپنی جو زندگی ملی ہے وہ بونس میں ملی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ ابھی ہمارے پاس موقع باقی ہے کہ ہم نیک عمل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو سکے۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو اچانک حادثاتی موت، ہم جس کو کہیں گے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں آفات، جو بھی آتی ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور یہ آزمائش میں شمار ہوگی کہ جن جو لوگوں کے گھر کے لوگ اس میں مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے اور ان کی بہترین مغفرت فرمائے جو مارے گئے ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس پر پھر بات کریں گے۔ ویسے کل ہم نے مختصراً ہماری حدیث کی کلاس میں اس پر بھی بات کی تھی، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس کے اور ہمارے جو بھی جاننے والے ہیں ان کے میسیجز آ رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے ابھی اس پر حال زلزلہ آیا، تو اس پر ہمارے یعنی مومن کا ایک طرز عمل یا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو یعنی ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ ٹاپک دیکھ ہی چکے ہوں گے، حامل القرآن۔ حامل کا جو لفظ ہے، الحمدللہ یہاں تقریباً تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یہ لفظ، اور کہاں کہاں آیا ہے، مطلب کس معنوں میں آئے ہیں؟ حملت ہوں ام ہوں، ہے نا، کہ اس کی ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھا کے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، ہے نا۔ تو یہ جو لفظ ہے حمل، یا حمل بھی پڑھا جاتا ہے، حمل بھی پڑھا جاتا ہے، حاملہ ہم جانتے ہیں جو ماں کو کہتے ہیں، جو بچہ یعنی جو پریگنینٹ ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ امانت، ان اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابینا، کہ ہم نے اس امانت کو یعنی اس قرآن کو، اور قرآن کو امانت کہا گیا ہے، اور امانت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے، اس جی الفاظ پر غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یہاں امانت فرمایا، اور کہا کہ ہم نے اس امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ ٹھیک ہے، تین چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ اس سے زیادہ اور بڑی چیزیں ہمارے ذہن میں کوئی آ سکتی ہیں فی الحال دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں؟ آسمان کتنا ہیوج ہے، آپ سوچئے، یعنی پوری کائنات اس میں سمائی ہوئی آسمان، ہے نا، اور زمین ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ، ان سب پر پیش کیا۔ اور ایک اور اس سے ملتا جلتا جملہ ہم کو سورہ حشر میں ملتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہے نا، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو کیا ہوتا، وہ پہاڑ دبا جاتا اس کی خشیت سے۔ تو آخر ہم جانتے ہیں کہ مصحف، فی الحال یہاں میرے پاس مصحف کے مصحف آپ کے سامنے رکھوں اور بتاؤں کہ مصحف کا وزن کتنا ہوتا ہے، اپروکسیمیٹلی کتنا وزن ہوتا ہوگا مصحف کا، کتنے کلو کا ہوتا ہوگا؟ اس سے تھوڑی بڑی سائز ہوگی نا، ہے نا، اور اس سے ڈبل ہوگا، یہ جو بک نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو مصحف کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں وزن؟ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ پہاڑ بھی اسے نہ اٹھا سکے۔ لیکن حملت الانسان، کس نے اس کو اٹھا لیا؟ کون ہے انسان؟ آپ اور میں، ہم انسان ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ظلوماً جہولا، انسان بڑا ہی ظلوماً جہولا، مطلب ایک طرح سے تھوڑا سا ان نون ہے۔ یہاں پر ظلوماً کا معنی وہ معنی میں نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کے جو آیت آ رہی ہے اس کے حساب سے اس کانٹیکسٹ میں ہم لیں گے کہ بہت ہی جذباتی سا، یا انوسینٹ، یا بغیر سمجھے بجھے جذبات میں آ کر کام کر لینے والا، کہ بغیر سوچے سمجھے، جیسے بعض وقت بچے بہت بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں نا کہ ہم کر لیں گے کام، ہے نا۔ تو انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور وہ بالکل اس لا علم ہے، اس میں وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو میں اٹھا رہا ہوں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک عزم بھی ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان اتنا جذباتی ہے، اتنا ایک طرح سے اس کے اندر عزم بھی ہے کہ اتنا چھوٹا سا انسان اگر دیکھا جائے تو پہاڑ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نظر آتی ہے، یا آپ بتائیے ہماری کوئی ویلیو ہے؟ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، زمین اور آسمان کے سامنے ہماری کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ زمین اور آسمان نہیں اٹھا سکے لیکن انسان نے اٹھا لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ عزم ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے اور کر گزرنے کی طاقت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا تھا اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے انسان کو، لڑائی جھگڑا کرے گا، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کیا جانتا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان یہ کر گزر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. اصل میں یہاں پر حامل کا مطلب ہے. آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم سب قرآن پڑھنے والے ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے والے نہیں بلکہ قرآن پڑھانے والے ہیں الحمدللہ. میں تو کہتی کہ خبر شہر، جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا اور ہر بار میرا کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ سرسبز و شاداب سرزمین ہے جہاں الحمدللہ جگہ جگہ علم کے مراکز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے، جہاں سے ہم علم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ آج یہاں رہنے والے جو خبر اور دمام میں رہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ گئے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پڑھانے کے لیے چن لیا ہے، کہ نہیں؟ آپ خود بتائیے، ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی لیول پر ہم کچھ نہ کچھ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. یعنی ایک وہ وقت آ گیا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل کر لیا. تو بحیثیت حامل قرآن، عامل قرآن یا اہل قرآن کے ناطے آپ کی اور میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارے اخلاق کیا ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن کیا ہو، ہماری بات چیت، ہمارا لین دین، ہمارا بزنس، ہمارے روزمرہ کے معاملات، وہ سب کیا ہوں؟ وہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو، اس امانت کو نہ سمجھا تو آپ خود بتائیے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ القرآن حجت لک او علیک. قرآن کیا ہے؟ یا تو ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے. اور رسول اکرم کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ سورہ فرقان میں جو آتا ہے، جی ان قومی، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو محجورہ کا لفظ آتا ہے کہ چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو. تو اب یہاں پر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حامل القرآن، اور اس پر اس کے بارے میں چند دنوں پہلے بہت ہی کچھ اچھے کوٹیشن نظر آئے تھے اور اسپیشلی اسی لفظ کے ساتھ نظر آئے تھے. تو جب سے میری خواہش تھی کہ جب سے میں وہ کتاب میں اور کچھ مختلف جگہ پر حامل قرآن کے نام سے جو کوٹیشن دیکھے تھے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم دوبارہ ریوائز کریں اپنے آپ کو. کیونکہ بعض وقت قرآن پڑھاتے پڑھاتے بھی ہم، ہو سکتا ہے ایک جیسے روزمرہ کے کام کرتے ہیں نا کہ ایک ڈیلی روٹین کی طرح سے، تو ایسا نہیں کہ قرآن بھی ہم بس ایسی ڈیلی روٹین کی طرح سے بغیر کسی روح کے ساتھ اور بغیر کسی عزم کے ساتھ اور بغیر کسی جذبے کے ساتھ ہم پڑھاتے رہیں یا پڑھتے رہیں. نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک عزم ہو، ایک جب ہم کوئی ٹاسک کو پورا کرتے ہیں تو ٹاسک کو پورا کرنے کے بعد ہم کو جو بھی اس کے بدلے ملتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو چنا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم کو چننا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا. تو جو حامل قرآن ہوتے ہیں، یعنی قرآن کو اٹھانے والے، اور قرآن کو اٹھانے کا مطلب نہیں کہ ہم قرآن کو اپنی پیٹھ پر لے کر گھومتے ہیں یا قرآن کو اپنے سر پر لے کر گھومتے ہیں نا، یا قرآن کو ہاتھوں میں اٹھائے لے کر گھومتے ہیں روزانہ. آپ لوگ سبھی سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ کیا مطلب ہے اس کا کہ حامل قرآن کون ہوتے ہیں؟ اس پر عمل کرنے والے. پر امام شاطبی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ کے، ان کی اتنی بہترین کوٹیشن ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہم کو ملتا ہے. تو اسی کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. قرآن پڑھنے والے یا قرآن پڑھانے والے یا حامل قرآن وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں. اور آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کے بارے میں کیا گواہی دی تھی کہ کانا خلقہ القرآن، وہ صرف اس کے الفاظ پر غور کرنے والے نہ رہ جائیں کہ بہترین تجوید کے ساتھ، بہترین خوش الحانی کے ساتھ کہ لوگ واہ واہ اور اشعش کرے کہ کیا خوبصورت آواز ہے، کیا غنا سے پڑھا ہے. نہیں، وہ صرف الفاظ پر گھومتے نہیں رہ جاتے بلکہ اس الفاظ کے مقصد پر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت یہ آیات نازل کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت یہ آیت اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے اس آیت کے تعلق سے. تو کیا کبھی ہم نے غور کر کے قرآن کو پڑھا؟ جو صرف اس کے الفاظ کو حفظ کرنے والے نہیں رہ جاتے، کہ رٹا لگانے والے نہیں ہوتے. جیسے بھی آج کل بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں، ہندی کا پڑھ رہے تھے بچے، ہندی ایک ہندوستان میں ہندی سبجیکٹ ہے. تو جب بچوں کو بتایا جانے لگا کہ اچھا آپ کو معلوم ہے بیٹے اس ورڈ کا مطلب کیا ہے، تو امی ہم رٹا لگا رہے ہیں، ہم کو تھوڑی معلوم، بس آٹھویں میں ختم ہو جائے ایٹ کلاس میں ہندی، بس ہم اس انتظار میں. تو آپ دیکھیں رٹا لگانا ایک الگ ہوتا ہے. تو قرآن کا ہم کو رٹا نہیں لگانا ہے، ہم سب جانتے ہیں قرآن کو صرف حفظ نہیں کرنا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اس کے الفاظ کو حفظ کر لے اور رٹ لے اور اس کی پوری زندگی قرآن کے خلاف یا قرآن کے اپوزٹ نظر آئے. نہیں، بلکہ حافظ قرآن جو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، یہ بات ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. ہم قرآن کو حفظ کرنا بس حفظ کرا دو بچوں کو, بغیر سوچے سمجھے حفظ کرا دو بچوں کو. تو حافظ قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا, جو اس کے آداب سے واقف ہو, قرآن پڑھنے پڑھانے کے اس پر عمل کرنے کے آداب سے واقف ہو, جو اس کے احکامات کی حفاظت کرنے والا ہے. اور یعنی قرآن کو سمجھنا, اس کے احکامات پر عمل کرنا, اس کی ذمہ داری کو اپنے دل پر محسوس کرنا. جتنے بھی علماء کرام نے حامل قرآن کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے, اور اگر آپ عربی ڈکشنری میں جا کر اس کی معنی ڈھونڈیں گے تو آپ کو وہاں یہی ملے گا کہ اس کو اپنے دل پر محسوس کرنا. اور وہی والی بات آتی ہے علامہ اقبال کی کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اور واقعی میں کہ کتنی بھی تفاسیر آپ پڑھ لیں, لیکن جب تک اس قرآن کو اپنے دل پر نہیں لیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں روتے تھے, اور ان کی وجہ سے ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے محلے کے آس پاس کے بچے اور خواتین جمع ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے کمپلین کی کہ ان کا قرآن پڑھنا بند کرو, ہمارے بیوی بچوں پر اثر ہو رہا ہے. لیکن آج ہم آپ دیکھیں کتنا پڑھنے والے ہیں قرآن, لیکن کیا وہ اثر ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق کی آواز سے ہوتا ہوگا. تو یہ قرآن, اس کے پڑھنے پڑھانے والے, اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے آداب سے واقف ہونا. یعنی حامل قرآن کا مطلب ہے کہ وہ اس کے آداب سے واقف ہو. اور قرآن کی تعظیم کیا ہے؟ جو حامل قرآن ہوتا ہے وہ قرآن کی تعظیم کرتا ہے. تو قرآن کی تعظیم کیا یہ ہوگی کہ ہم اس کو آنکھوں سے چومیں, یا ہونٹوں سے لگائیں, یا سینے سے لگائیں, اور اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھیں اونچا اٹھا کر. یہ ہے قرآن کی تعظیم؟ نہیں, بلکہ قرآن کی تعظیم کیا ہوگی؟ عمل کرنا, کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. بلکہ علماء کرام کہتے ہیں, جو اس کی معنی میں, اس کی تشریح میں لکھا ہے علماء کرام نے, کہ اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کیا جائے. کہ آپ کی جو بیٹھک ہو, جو آپ کا میل ملاپ ہو, جو آپ کی گفتگو ہو, جب آپ اپنے ملنے جلنے والوں سے ملیں تو وہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہو. سبحان اللہ, ایک مومن, ایک حامل قرآن کبھی وہ قرآن سے دور نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا قرآن یعنی مصحف اس کے ہاتھ میں نہ ہو, لیکن سبحان اللہ, اس کا ذکر, اس کے کوئی نہ کوئی احکامات, اس کی باتیں وہ اپنی مجلس میں کرتا رہتا ہے. اور اسی لیے ہم نے کیا پڑھا تھا حدیث میں, کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مجلس کیا ہوگی؟ باعث حسرت ہوگی کل قیامت کے دن. تو جو حامل قرآن ہوتا ہے وہ اپنی مجلسوں میں قرآن کا ذکر کرتا ہے. تو ہم سوچ لیں تھوڑی دیر رک کر کے, کیا ہماری مجلسیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم قرآن کا ذکر کرتے ہوں؟ وہ تنہائی میں قرآن کو اپنا رفیق بناتا ہے. سبحان اللہ, یہ امام شاطبی کے کچھ الفاظ ہیں جو بیچ بیچ میں لیے گئے ہیں, کہ وہ اپنی تنہائی میں اسے اپنا رفیق بناتا ہے, یعنی قرآن کو, اور ہر جگہ وہ قرآن اپنے آپ کو اس کا ساتھی بنائے رکھتا ہے قرآن کو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اسی لیے پھر کل قیامت کے دن قبر میں کون ہمارے ساتھ ہوگا؟ قرآن. اور جب وہ بہت خوبصورت شکل کی مانند ہمارے پاس آئے گا اور ہم کہیں کہ اے شخص, میں تو تجھے پہچانتا نہیں ہوں, تو وہ کیا کہے گا؟ کہ تو دن اور رات کی گھڑیوں میں میری تلاوت کرتا تھا. سبحان اللہ, تو خوبصورت شکل میں یا شکل میں بنا کر قرآن کو ہمارے لیے وہاں پر ساتھی بنا دیا جائے گا. تو ہم آپ کو سوچیں کہ اگر دنیا میں ہم تنہائی میں, اور تنہائی میں کب ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے بیسٹ قرآن پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ تہجد میں. سبحان اللہ, اور مومن کی راتوں سے پہچانا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مومن کو اس کی راتوں سے پہچانا جاتا ہے جب وہ تنہائی میں اللہ کے ساتھ قرآن کے ذریعے گفتگو کرتا ہے. تو آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں, اے حامل قرآن, اور سب سے پہلے میں ہی مخاطب ہوں, کہ اے حامل قرآن, کیا تو تنہائی میں اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کیا تیری راتیں بستر سے ہٹ کر, الگ ہٹ کر اللہ کی یاد میں بسر ہوتی ہیں اس کو پڑھتے ہوئے؟ یا تیری دن کی مجلسیں اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے گزرتی ہیں, یا اس کے جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو بتاتے ہوئے گزرتی ہیں؟ تو اے حامل قرآن, تھوڑا غور کر. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی کمال تعظیم یہ ہے, یعنی سب سے عظیم تعظیم ہو سکتی ہے اس کی کب؟ کہ اس کی حرمتوں کا پاس لحاظ رکھا جائے. اب قرآن کی حرمتیں کیا ہیں؟ ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں حرام اور حلال کے احکامات. حرام تو بہت چند ہیں, گنے چنے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال چیزیں بہت ساری رکھی ہیں. لیکن کیا آج ہم اس کی حرمتوں کا لحاظ رکھ رہے ہیں؟ آج میری صبح کہیں فقہ کی کلاس چل رہی تھی اور زکات کے مسائل ہمارا چل رہا تھا ٹاپک, اور پچھلے ہفتے سے سیم یہی ہو رہی ہے. اس میں زیادہ تر کچھ آرگیومنٹ ہو رہے تھے, یعنی لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم جو کام ابھی تک کرتے آ رہے ہیں اس کو جائز قرار دیا جائے, اور وہ تھا لیز پر گھر لینا. اور مجھے ہمیشہ پتہ نہیں لیز بھول جاتی ہے, حالانکہ ہم نے جب دعوی سینٹر میں جب کتاب الزکات پڑھائی تھی یا پڑھی تھی, تب بھی میں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ لیز کیا ہوتی ہے, جو ایکچوئل اس کی میننگ صحیح میں نہیں معلوم تھے, اور ہمیشہ میں بھول بھی جاتی ہوں. تو کہا جاتا ہے کہ لیز یہ ہوتی ہے کہ آپ 10 لاکھ یا 5 لاکھ کسی گھر کے اونر کے پاس جمع کرا دیں, اور وہ ایک ساتھ اتنی ساری یکمشت رقم لے کر وہ اپنا کچھ بھی کاروبار کر سکتا ہے, اور وہ اپنا گھر آپ کو رینٹ پر دے دے گا بغیر رینٹ کے, رہنے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہے؟ کھلم کھلا سود ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے آج کہ چونکہ یہ سود نہ ہو اس وجہ سے لوگ کہتے کہ بس 2000 کرایہ دے دینا یا 1000 کرایہ دے دینا. آپ مجھے بتائیے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کون سا والا واقعہ سملر ہوتا ہے اس سے؟ مچھلی جال ڈالنے کا, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن ان کو منع تھا جال ڈالنا, ہے نا. وہ جمعے کی رات کو ہی ڈال دیتے تھے اور سنڈے مارننگ میں نکالتے تھے. کس کو دھوکا دے رہے تھے؟ اپنے آپ کو. تو ہیلا سازی کر کے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنا, اور آج ہم اتنا کھلم کھلا کر رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں, یہود والا معاملہ ہے. تو کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جب ہم ہیلے بہانے کر کے ہر ناجائز کو جائز قرار دے رہے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کسی نہ کسی طرح تم تک ضرور پہنچے گا, لیکن یہ جو لیز پر گھر لے کر اس طرح سے ایک بڑی رقم لے لینا اور کرایہ نہ لینا, ایکچولی یہ تو کھلم کھلا سود ہے. تو یہ سود لینا دینا دونوں حرام ہے. تو کمال تعظیم یہ ہے کہ اس کی حرمتوں کو پاس لحاظ رکھا جائے. اور ایک حدیث آتی ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. چلو یہ حدیث میں نے اس لیے سلیکٹ کی ہوں کہ اس میں اسپیشلی حامل قرآن کا ذکر ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے اور حسن اس کا درجہ ہے. اور حسن حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. کیا ایک درجہ کم ہوتا ہے؟ حفظ میں. جی ویری گڈ, ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. پہلے اس کا حافظہ, محدث کا حافظہ تیز رہا ہوگا, لیکن بڑھاپے میں ان کا حافظہ کم ہو گیا, تو اس وجہ سے صرف اس کا ایک درجہ کم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ حسن ہے. تو ان من اجلال اللہ تعالی اکراما ذی شیبۃ المسلم و حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ, کہ تین لوگوں کی یہاں پر عزت کی بات آ رہی ہے. کہ ایک تو بوڑھے بزرگ مسلمان کی, جس کے بال پورے سفید ہو گئے ہیں, تو ان کی عزت کرو, ان کو اکرام دو, ان کو ان کی رسپیکٹ کرو. سبحان اللہ, دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیسے رسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ورسٹ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ بدتمیزی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ بڑے بوڑھے لوگوں کے ساتھ, ضعیفوں کے ساتھ. جی. اور دوسرا یہاں پر ہے کہ وہ حامل القرآن, سیم وہی لفظ یہاں پر آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمان کے سامنے پیش کیا, تو انہوں نے اٹھانے سے اس کو انکار کر دیا, لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو حامل قرآن, جو قرآن کا حامل ہوتا ہے, جو اس میں شدت پسندی اختیار نہیں کرتا, جو اس میں زیادتی نہیں کرتا, بلکہ ایز اٹ از نے قرآن کے الفاظ کے جو مقاصد ہیں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی غلط تعویلات نہیں کرتا, یا اس میں ایکسٹرا جا کر خلو اختیار نہیں کرتا, اور نہ ہی اس میں تیڑ تلاش کرتا ہے. یعنی جس مقصد کے تحت قرآن نازل کیا گیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرنا, یہی حامل قرآن ہوتا ہے. اب دیکھیں بعض وقت کچھ قرآن پڑھنے والے کیا کرتے ہیں, اس کو شدت پسندی سے اختیار کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ دین سے دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. آج ہمارا المیہ یہی, اور اسپیشلی ہم ایشین اور اس میں اردو اسپیکنگ والوں کا, کہ آج ہمارے کی میجورٹی, ہمارے کے بہت سارے لوگ کیوں قرآن سے دور بھاگتے ہیں؟ آپ بتائیے. قرآن پڑھنے والوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی شدت پسندی ہے, تو وہ آنا ہی گوارا نہیں کرتے. جبکہ کیا قرآن ہمیں شدت پسندی سکھاتا ہے؟ نہیں. تو سبحان اللہ, یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حامل قرآن اس کی بھی عزت کی جائے, لیکن کون سا حامل قرآن؟ جو قرآن کو, جس مقصد کے تحت قرآن نازل ہوا ہے اس کے تحت اس کو لیتا ہو, اس کے مطابق عمل کرتا ہو, اس میں غلو نہیں کرتا, اس میں کجی نہیں تلاش کرتا, یہ جو آیتوں کا غلط مطلب نہیں لیتا, تو جو شدت پسندی نہیں اختیار کرتا. تو حامل قرآن کے معنی ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے, اس کی تعظیم کی جائے, اس کی گہرائی میں جا کر اس کے معنی معلوم کیے جائیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ حامل قرآن کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری ہر مشغولیت میں قرآن سب سے آگے ہو. ایون ہم کھانا بنا رہے ہوں, ہم کچھ دنیاوی کام کر رہے ہوں, قرآن ہمارا ساتھی ہو, یعنی ہم قرآن میں مشغول رہیں. اور قرآن میں مشغول کب رہ سکتے ہیں آپ بتائیے؟ جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو ہے اس کو یاد رکھنا, اور یاد رکھنا بھی کس لیے؟ اس کو حفظ کیوں کیا جاتا ہے آپ بتائیے؟ حفظ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے مطابق آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس سے رہنمائی لے سکیں, ہے نا. اسی لیے حفظ کیا جاتا ہے نا, کہ بس حفظ کر کے صرف آپ نے حفظ ایک طرف اور دنیاوی معاملات ایک طرف, کیا ایسا ہے؟ نہیں, بلکہ حفظ کیا ہی اس سے جاتا ہے کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں, ہر پل ہر لمحہ آپ کو اللہ تعالی کی آیتوں کا, اس کے احکامات کا علم ہو, اور بر وقت آپ کو وہ چیزیں یاد آئیں. تو اس کو حفظ کیا جائے, ان اس کے احکامات کی حفاظت کی جائے, خواہ قرآت کی صورت میں ہو, خواہ تفسیر کی صورت میں, اس کے احکامات اور فرائض پر عمل کیا جائے. اسی لیے وہ لکھتے ہیں امام شاطبی کہ قرآن ہی شریعت ہے, قرآن ہی حکمت کا سرچشمہ ہے, دین کے معاملے میں قرآن ہی قابل اعتماد ہے, یہ رسالت کا معجزہ ہے, بصیرتوں اور بصارتوں کا نور ہے, اللہ تک پہنچنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں, اسے مضبوط پکڑے بغیر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں. کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے آیت الکرسی کے بعد؟ عروۃ الوثقی لانفصام لہا, ہے نا, کہ یہ کیسا مضبوط کڑا ہے, جو ٹوٹے گا نہیں کبھی. اور یہ قرآن کیا ہے؟ حاضر حبل اللہ المتین. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو جو اس کا سہارا تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو اے حامل قرآن، اے مسلمان، اس قرآن کے مقصد کو جاننا ضروری ہے. اب تھوڑا سا میں اس طرف آتی ہوں کہ ابھی تک تو ہم نے آپ نے اتنے سارے پوائنٹ سے بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہوں گا کہ حامل قرآن کون ہوتا ہے، اور کوٹیشن بھی آپ کے سامنے بتا دیے گئے، اور میں عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ابھی آپ کے سامنے رکھوں گی تھوڑی دیر کے بعد. لیکن یہاں پر ایک جملے پر غور کریے کہ حامل قرآن وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات پر قابو رکھے، تبھی وہ عامل قرآن بھی بن سکتا ہے اور حامل قرآن بھی بن سکتا ہے. آج ساری جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتی ہیں، وہ کس وجہ سے رونما ہوتی ہیں؟ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. اگر ہم خواہشات پر قابو نہیں پاتے ہیں، امام شاطبی کہتے ہیں کہ اگر ہم خواہشات پر قابو نہیں پاتے ہیں تو ہم حامل قرآن ہو نہیں سکتے. تو میری عزیز بہنوں بتائیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جیسے کہ ابھی ہم اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم بات کرنے کے لیے ٹاپک کھول دیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو اپنے 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 کنٹریز جانا ہے اور اپنی کچھ بھی سمجھے اپنا کام کروانا ہے، اپنے کسی گھر کے تعلق سے، یا اگر آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، ایکس وائی زیڈ وہاں پر کوئی پیپر چاہیے، اور آپ کو وہ کام جلدی کروانا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے جلدی کام، لیکن نہیں ہوتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ رشوت دینی. حالانکہ آپ جائز کام کروا رہے ہیں نا، لیکن اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ رشوت دینی پڑتی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. ٹھیک ہے آپ کسی غیر مسلم کو بلیم نہیں کر سکتے، لیکن جو مسلمان ہے کیا اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ رشوت لے؟ نہیں بنتی. اسی طرح سے، اور یہ رشوت کیوں لی جاتی ہے؟ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے. یہ جیسے میں نے بھی آپ کو لیز کا معاملہ بتایا، یہ سود کا معاملہ بتایا. اب دیکھیں جو خواہشات ہیں انسان کو کہیں کا رہنے دیتی، کہ لون کیوں لیا جاتا ہے سود سے گھر بنانے کے لیے یا کوئی بھی بزنس وغیرہ کے لیے، اور معلوم ہے کہ سود ہے کیونکہ بینک سے سود پر ہی رقم آپ کو ملتی ہے. لیکن کیا وہ مسلمان جانتا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سود لینے اور دینے والے کے خلاف کیا فرمایا، اور سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ تو کیا جو حامل قرآن ہو سکتا ہے، جو حافظ قرآن ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، کیا وہ لے گا سود؟ کیا وہ اپنی خواہشات کو اس طرح سے کھلی چھوڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا چلا جائے گا؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کون کرے گا ایسا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتا ہے؟ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کے لیے کیا کہا کہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو کیا کسی میں ہمت طاقت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ٹھہر سکے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہماری خواہشات کتنی یعنی منہ زور ہو گئی ہے کہ ہم اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن کا وزن اٹ سیلف اتنا بھاری نہیں تھا، لیکن اس کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. اب شروعات کرتے ہیں بچے کی پیدائش، پھر شادی بیاہ، اس کے بعد جو بھی گھر بنانا ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں، جو بھی عادت ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جہیز اگر نہیں دیں گے تو بیٹی کی عزت نہیں ہوگی، اس لیے اپنی بیٹی کو اگر عزت سے سسرال میں رکھنا ہو تو جہیز دو، اور لینے والے بھی خوب آرام سے لیتے ہیں اور دینے والے بھی خوب آرام سے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک ناسور ہے ہمارے معاشرے میں یہ جہیز. کہتے کہ لوگوں نے مانگ تھوڑی رہتی ہے، ہم نے مانگا تھوڑی تو انہوں نے خوشی سے دیا. اور کہتے کہ جس کے پاس ہے وہ کیوں نہ دے، جس کے پاس نہ ہے وہ نہ دے، جس کے پاس ہے کیوں نہ دے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ خود سوچیے کہ اگر کوئی نان مسلم کسی مسلمان کو دیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ حامل قرآن ہے، تو اس کے سامنے کیسی تصویر ہونی چاہیے مسلمان کی قرآن کے مطابق؟ کہ اچھا ان کی بک میں تو یہ لکھا ہے اور یہ اس کا جو عمل ہے، اس کا رویہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے خلاف نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے جیسے میں ایک جملہ ہمیشہ کہتی ہوں، ہمارے ایک بہت قریبی جاننے والے تھے، وہ ان کے ابو کی جو سروس تھی بہت دن تک پنجاب میں رہی، وہ خود واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو سردار جی ہے جو پنجاب کے علاقے کے، وہ ہمارے ابو سے ہمیشہ کہتے تھے کہ اسپیشلی وہ حیدرآباد کے تھے، تو کہا کہ تم حیدرآباد والوں نے اگر کچھ دن تک ہمارے ہاتھ میں معاملہ دے دیے اپنی شادیوں کے، تو ہم تم کو سادگی سے شادی کر کے پورا پیسہ جمع کر کے دکھا دیں گے، جس پر تم پوری کیا کچھ نہیں کر سکتے ہو. صرف حیدرآباد، یہ تو آج کل ممبئی، حیدرآباد، دہلی سب جگہ یہ ہو گیا ہے، لیکن کچھ جگہ کے پرٹیکولر مشہور ہو گئی یہ باتیں، لیکن ہر جگہ شادی میں یہی ہے کہ ایک کھانا تو ہماری شان کے خلاف ہے. یا کہتے ہیں آئس کریم بھی ہونا چاہیے، اچار بھی ہو، ڈرنک بھی ہو، چائے بھی ہو، پان بھی ہو، بھیل پوری بھی ہو، اور کھانا بریانی بھی ہو. آپ بتائیے ایک انسان کا ایک ہی تو پیٹ ہے بےچارے کا چھوٹا سا، کتنی چیزیں کھلائیں گے آپ انہیں؟ ہم نے اپنی شان کی وجہ سے کیا کر لیا؟ تو آج اگر ہم اپنی شادیوں پر پیسہ خرچ کرنا بند کرتے ہیں، ابھی حامل قرآن کی ابھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی اس کے مسلمان بھائی بہن اتنی تکلیف میں ہیں، ابھی جہاں پر بھی جو بھی مسلم کنٹری سے مسلم ورلڈ سمجھ لیں آپ، وہاں پر کتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کتنی ضرورت ہے ایڈس کی, کتنی ضرورت ہے ہر جگہ. کہیں لوگ بیمار ہیں, کہیں لوگ گھر نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے, اور کوئی کنٹری کا نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. اور ہم دور کہاں جائیں, ہم اپنے ہی کنٹریز میں دیکھ لینا کہ ہم خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں, ہے کہ نہیں. تو آج ضرورت کس بات کی کہ ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے کہاں خرچ کریں. اور دیکھیں جو حامل قرآن تھے, جن پر یہ قرآن نازل ہوا اور جن کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, کیا ان کا معاملہ تھا, کیا ان کا حال تھا جب انہوں نے اس قرآن کو لیا, جب انہوں نے اس قرآن کو سنا, اس کو سمجھا, اس کو پڑھا. پڑھتے وقت وہ روتے تھے, اور ان کے جو اخلاق تھے وہ کیسے بدل گئے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عرب جو جاہلیت کا زمانہ تھا, پری اسلامک ایرا, اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. اور یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے, کون اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے بھلا, اور کون اپنے ہی بھائی پر تلوار نکال سکتا ہے, کون اپنے ہی باپ کی منکوہ سے نکاح کر سکتا ہے. ورسٹ قسم کے جو گناہ تھے وہ سب ان کے اندر موجود تھے, تھے کہ نہیں تھے آپ بتائیے. یہ جو سارے صحابہ کرام تھے, آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارے صحابہ کرام پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے؟ نہیں, یہ سارے کے سارے پہلے مشرک تھے, کافر تھے. اور شراب پانی کی طرح پی جاتی. عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ہے نا, کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے تھے, جب ان کو شراب کی دکان بند ملی تو واپس آ گئے کعبۃ اللہ کے پاس کہ شراب نہیں ملی تو طواف کر لیتا ہوں. اور رسول اکرم مستقم تہجد پڑھ رہے تھے, اور وہاں انہوں نے قرآن سنا. آپ دیکھیں جب وہ مسلمان ہوئے, آپ بتائیے کہ ان کا کیا حال ہوا, کیسے بدلے, کیسے پلٹے, کہ کبھی ان لوگوں نے پھر شراب کی طرف دیکھا؟ نہیں دیکھا. ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ جو بات بات پر, یعنی یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن ہم کو وہ اعلی اخلاق سکھاتا ہے جس سے صرف افراد ہی نہیں بدلتے بلکہ پوری کی پوری قومیں بدل جاتی ہیں, پورا کا پورا عرب ورلڈ بدل گیا الحمدللہ. کیا ان کے اخلاق تھے اور کیا اخلاق ہو گئے, سبحان اللہ. اور لوگ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جس وقت جب بیت المقدس کی فتح ہوئی سیکنڈ ٹائم, اس وقت لوگ یعنی کرسچنز یہ کہہ رہے تھے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو اگر امان مانگ لے, جو کرسچن ہے اگر وہ امان مانگ لے تو اس کو امان دے دی جائے, اس کی جان کی حفاظت کی جائے. یہ انسٹرکشنز تھے اس وقت کے کمانڈر کی طرف سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی کی جان زبردستی نہیں لی جائے گی, جو امان مانگے گا اس کو امان دے دی جائے گی. حالانکہ لوگوں نے پہلے کچھ لوگوں نے خودکشی کا سوچ لیا تھا, کرسچنز نے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ ہمارے ساتھ لینینسی بڑھتی جا رہی ہے, تو بعض اوقات تو بعض مورخین نے, جو ہسٹورین ہیں, ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو اس وقت کا کمانڈر تھا کہ وہ کہیں کرسچن تو نہیں تھا, آپ سوچیں, حالانکہ وہ مسلمان تھے. تو یہ ہوتے ہیں حامل قرآن, کہ جب قرآن وہ پڑھتے ہیں اور جب وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو ان کا ٹوٹلی رویہ, چاہے وہ کمانڈر ہی کیوں نہ ہو, جب پاور ان کے ہاتھ میں کیوں نہ آ جائے, تب بھی اس طرح سے قرآن پر عمل کرتے ہیں. تو صرف قرآن افراد کو نہیں بدلتا ہے بلکہ اقوام کی اصلاح کرتا ہے. وہ جو آتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. تو یہاں پر انڈیویجولی بھی مجھے اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اکیلے تنہا آپ اور تنہا میں, ہم اپنے اخلاق کو بدلیں انفرادی طور پر, اور ہم حامل قرآن بنیں, اور اجتماعی طور پر. انہیں صرف پڑھ کر ایسا نہیں کرنا کہ صرف ہم نے خود پڑھ لیا قرآن اور ہم بہت اچھے نیک بن گئے, نہیں, بلکہ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, اور امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ کا بھی سیم وہی اس کے تشریح میں قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن دراصل انسان کو عمل پر ابھارتا ہے, اس کے عمل میں تبدیلی لاتا ہے, پھر یہ قرآن جب وہ انسان عمل کرتا ہے تو وہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے. انہیں خود بدلنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے, اوروں کو بھی بدلوانا ہے, ان کا بھی رویہ, ان کا بھی اخلاق چینج کرنا ہے. تو یہ قرآن انسان کے اندر وہ صبر, صداقت, وفا, امانت کی ادائیگی کا احساس اس کے اندر پیدا کرتا ہے. قرآن انسان کو برے اخلاق سے بچاتا ہے. جو حامل قرآن ہوتا ہے اس کا اخلاق برا نہیں ہو سکتا, اور وہ کبھی کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مومن سے مومن کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی. کیا پڑھا تھا حدیث میں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ کیا ہے؟ وہی مومن ہے نا. جی, تو لیکن آج آپ دیکھیں کہ کیا آج ہمارا حال کیا ہے. آج سب سے زیادہ جھگڑے کس محلے میں ہوتے ہیں؟ مسلمان محلوں میں. اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے ہیں, ذرا سی پڑوسی کی تکلیف پر, پڑوسی کی کچھ ذرا سی پریشانی پر, پانی کی وجہ سے. سارے آج کل جو ایسی اگر ہم بد اخلاقی والی حرکتیں دیکھیں گے تو آج مسلمانوں میں آ گئی ہیں. تو قرآن تو ہم کو اخلاق سکھاتا ہے, دوسروں کو نقصان دینے سے بچاتا ہے, جھوٹ سے, خیانت سے, وعدہ خلافی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے ہر حامل قرآن کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حامل قرآن اس کے فرائض اور احکام کے کو تو پڑھ لے لیکن اس کو سمجھ نہ سکے, یعنی اس میں کیا ہے وہ سمجھ نہ سکے. تو اس کی مثال وہی ہے قرآن میں سورہ جمعہ میں کس کو مثال دی گئی تھی, کس کی مثال دی گئی تھی؟ جو کتابیں اٹھائے ہوئے. جی, کیا تھا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ آیت جب بھی پڑھو اتنا ڈر سا لگتا ہے اندر سے, اللہ نہ کرے اندر سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں یہ. کہ اگر آپ قرآن, حامل قرآن ہیں آپ, اہل القرآن ہیں آپ, اہل کتاب ہیں, کیونکہ ہم آج قرآن والے ہیں, اہل کتاب ہیں, لیکن ہم اگر اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائے تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ کیا وہ گدھا پھر عالم کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. تو اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو آج اہل القرآن کہتے ہیں, لیکن کیا ہماری زندگی میں قرآن نظر آتا ہے یا اس کے مطابق نظر آتی ہے ہماری زندگی؟ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ الدین النصیحہ للہ و کتابہ و رسولہ, کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے. ایک تو اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی پھر آپ بتائیے؟ کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. میں آپ کے سامنے واقعات بہت سارے, میں آپ کے سامنے صرف تین یا چار واقعات رکھوں گی. آپ دیکھیں کہ جو قرآن پڑھنے والے تھے, یعنی صحابہ کرام, جب انہوں نے اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جب اس قرآن کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی, تو اب دیکھیں ان کا سب کچھ, ان کے دن رات, ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بدل گیا تھا. ان کے اخلاق بدل گئے. جس معاشرے میں خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی, آپ دیکھیں وہی معاشرہ خواتین کو سر آنکھوں پر بٹھانے لگا. جانتے ہوں گے نا آپ لوگ کہ جب صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر چڑھنے لگی تو رسول اکرم نے کیا کیا تھا؟ اپنا گھٹنا پیش کر دیا, جس پر پیر رکھ کر وہ اونٹ پر چڑھی. اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پھر بتائیے. پھر اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تو رسول اکرم کیا کرتے تھے؟ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. تو یہ ان کے اخلاق تھے, یہ حامل قرآن کے اخلاق ہوتے ہیں. جس معاشرے میں خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی, ان کو سراخوں پر بٹھایا جانے لگا. جو فخر اور غرور سے مال لٹاتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کا جو عکاظ کا بازار تھا, وہاں وہ لوگوں میں اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے اور اپنی بڑائی کروانے کے لیے پورا کا پورا مال بیک وقت ایک ہی میٹنگ میں لٹا دیتے تھے. لیکن سبحان اللہ, جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو وہ ایسے بن گئے کہ اپنا وہی مال جو فخر و غرور کے لیے لٹاتے تھے وہ اللہ کی راہ میں دینے والے بن گئے. قرآن میں تعریف آئی ہے نہیں آئی ہے صحابہ اکرام کی کہ کتنا کچھ دیتے تھے وہ اللہ کی راہ میں؟ کچھ گن گن کر دیتے تھے؟ نہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی اگر ہم اپیل کریں گے ابھی جو زلزلے کی, ہمارے پاس سے کیا نکلے گا؟ اور مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ کہ پرانے شلوار قمیص ہم نکالیں گے, کیونکہ اتنے تھوڑے دلے ہیں نا ہم لوگ, اچھے رہنے دیں گے. چاہے وہ شادی کا کتنا بھی تنگ ہو گیا ہو ہمیں آنا اور ہمارا جسم اتنا پھیل گیا ہو, لیکن نہیں, میری یادگار نشانی ہے, اس کو تو مجھے رکھنا ہی ہے ہر حال میں. اور اگر اچھی شلوار ہے تو کمر بند تک نکال کر دیں گے. دوپٹے پر خوبصورت لیس لگی تو لیس بھی نکال دیں گے, اور پھر وہ بغیر سب کچھ کیا ہوا دے دیں گے, اور پھر کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو اللہ کی راہ میں دیا. لیکن صحابہ ایسا نہیں دیتے تھے. جو حامل قرآن ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں کون سا دیتے ہیں؟ کیا آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ کیا تم وہ والا مال دو گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں, کہ اگر تم کو کوئی دے تو تم خود غماز برت جاؤ, ہے نا؟ نہیں, ایسا مال نہیں دیا جاتا. جب اگر حامل قرآن ہے تو پھر کون سا مال دینا ہوگا اللہ کے راستے میں؟ دی بیسٹ, سب سے بہترین جو مال ہے وہ دیا جائے گا. اسی طرح سے جو اپنے قبیلے اور خاندان پر اور نسب پر فخر کرتے تھے, وہ اسلام کی وجہ سے ان کی عزت ہونے لگی. انہوں نے وہ اپنا خاندان, قبیلہ, وہ سب کچھ نسب پر فخر کرنا چھوڑ دیا. لیکن آج آپ مجھے بتائیے, آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا نسب پر فخر کرنا گیا یا نہیں گیا؟ نہیں گیا. جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکی کے خاندان والوں کا ذکر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جو ہمارا کسی کے نین نقش پر تبصرے کرنا, اور ابھی ہماری اس دن کوئی کلاس میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی کلاس, یہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے, یہ جو لڑکی دیکھنے جانا ہے پتہ نہیں کہاں سے نکالے. آپ مجھے دیکھیے, اسلامی طریقہ ہے لڑکی دیکھنے جانا؟ ہے اسلامی طریقہ؟ کیا کرنا ہوگا آپ کو اگر اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے لڑکی پسند کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ جی, آپ بہانے بہانے سے کہیں نہ کہیں دیکھ لیں گے, یا کسی اور بہانے سے جائیں گے وہاں پر. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ خاص طور کی لڑکی کو سامنے لا کر بٹھایا جائے. اور ابھی آج کل تو جو نیا ٹرینڈ نکلا ہے کہ چل کر دکھاؤ, بول کر دکھاؤ, بال دکھاؤ, اور کیا ہے جی, وہ تو خرید پہلے سے ہے. وہ جیسے کسی نے ایک مذاق کیا تھا نا ایک لطیفے کے صورت میں کہ جی لیجیے ہماری بیٹی نے بنائے, کباب ہماری بیٹی نے بنائے ہیں, سالن ہماری بیٹی نے بنایا ہے, پھر چیکو کی پلیٹ ہے تو یہ بھی ہماری بیٹی نے بنایا غلطی سے ان کی دکان سے. تو بہرحال اب تو آج کل یوٹیوب سے ویسے بھی سب کو سب بنانا آتا ہے دیکھ کر. لیکن آپ دیکھیے جو نسب پر فخر کرنا ہے کہ ہم تو سید گھرانے کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں لائیں گے, یا ہم شیخ ہے تو شیخ کی لائیں گے. اور ابھی اس دن کوئی مجھے ذکر کر دے کہ کہتے ہیں کہ ہم نجیب الطرفین ہیں, یہ بھی ایک نئی ٹرم معلوم ہوئی. مطلب کیا ہے؟ دونوں طرف سے سید ہیں, یعنی ہمارے خون میں ملاوٹ ہی نہیں ہے کسی اور خاندان کی. اور اگر خان ہے تو خان کہیں گے ہم تو خان بہت زیادہ سپیریئر ہیں, کیونکہ ہم تو چنگیز خان کی اولاد ہے نا, اور باقی سارے ہمارے سامنے کمتر ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے کہ صحابہ کرام, آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ سے بڑھ کر خاندان کسی کا ہو سکتا تھا؟ لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے خاندان پر فخر کیا؟ آپ کی بیویاں کیا ایک قبیلے کی تھی؟ نہیں تھی. صفیہ رضی اللہ عنہ کیا آپ کے خاندان سے تھی؟ نہیں تھی. ایسا ہوتا خاندان ہی پر حسب نسب اور فخر جتانا ہوتا تو پھر صحابہ کرام سب سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھتے. رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ کیا چیز دیکھ کر شادی کرو؟ دین کو دیکھ کر شادی کرو. سبحان اللہ, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں قرآن والے, لیکن ہمارا عمل دیکھیے آپ. پھر جو لڑکی پر تبصرہ کریں کہ اچھا ہاں تھوڑی سی رنگ کم ہے یا رنگ زیادہ ہے کا کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہے. اسی طرح جی جی بالکل. اور پھر جو مجھے وہ یہ بات یاد ہے کہ جب چاند سی بہو گھر میں آتی ہے جس کو اتنا ڈھونڈ رہے تھے, اور پھر جب وہ کچھ اگر کرتی ہے تو پھر سارا سب چلا جاتا ہے وہ شوق. جی تو اب دیکھیں کیا اللہ تعالی نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق پر ہم تبصرہ کریں؟ آپ مجھے بتائیے, ہے ہم کو اجازت اس کی؟ لیکن ہم کیسے حامل قرآن ہیں کہ ہم تو آرام سے جب لڑکی دیکھ کر آئیں گے, اس کے بعد کا ڈسکشن میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے, نہیں تھوڑی سی ناک صحیح نہیں تھی, آنکھیں تھوڑی چھوٹی تھی, تھوڑی بڑی ہونا تھا, اور ہائٹ پر تو اتنے تبصرے جیسے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں کے لمبا اس کو کھینچ لیا جائے کہ وہ بڑا ہو جائے گا یا اس کو چھوٹا کر دیا جائے. جس کی ہائٹ کم اس کے سامنے ضرور تبصرے کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کس نے اجازت دی ہے ہم کو, اور پھر ہم کو تھوڑا سا احساس بھی نہیں ہوتا, ہم کو شرم بھی نہیں آتی. تو یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ حسب نسب پر فخر کرنا, خوبصورتی پر فخر کرنا, یا جو شکل اللہ تعالی نے بنائی ہے اس پر تبصرے کرنا. آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اصل میں آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, انگلی اٹھا رہے ہیں, یا آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر تبصرہ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو وہ معاشرہ جو حسب نسب پر فخر کرتا تھا, انہوں نے صرف ان کو اسلام کو اپنی عزت کا ذریعہ بنایا. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا جب ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا تھا کہ کوئی اچھا لباس پہن کر آئیے گا جب آپ یروشلم میں داخل ہوں, بیت المقدس فتح ہوا تھا الحمدللہ اور اس کی چابیاں لینی تھی, کتنا بڑا کام تھا, کتنا بڑا آنر تھا, لیکن اس وقت کیا کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ؟ جی ہم کو یہ عزت لباس کی وجہ سے نہیں ملی ہے, یہ تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے, سبحان اللہ. واقعی میں پھر جو عورتوں کو وراثت سے محروم رکھتے تھے وہی سب سے پہلے عورتوں کے حقوق دینے والے بن گئے, سبحان اللہ. آج آپ مجھے بتائیں کہ آج سب سے زیادہ جو ورسٹ کیس ہمارے یہاں پر جس پر عمل نہیں کیا جاتا قرآن کے احکامات پر, وہ کون سا ہے؟ وراثت کا, اور اسپیشلی لڑکیوں کے حقوق نہیں دیے جاتے. اور ذرا سا اگر جو ہمارے یہاں پر جو ہم نے جو ایسے جذباتی جملے نکال دیے ہیں نا, جو سب سے زیادہ قرآن کے حقوق کو یا قرآن کے احکامات کو پامال کرنے والے جملے, ہائے کفن بھی میلا نہیں ہوا وراثت کی پڑ گئی ان کو, دیکھو کتنے مال کی محبت ہے ان کو ذرا محبت نہیں تھی ماں باپ سے, اسی لیے تو مانگ رہے اپنا حصہ, ہے نا؟ یہ جملے کہے جاتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کہیں حدیث میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی وراثت میں سے اس کا جائز حق مانگے تو آپ اس کو یہ جملہ کہیں گے کہ اچھا ماں باپ کا کفن بھی میلا نہیں اور تم نے حصہ مانگ لیا؟ کہا جائے گا ایسا؟ نہیں. جو ایسا کہتا ہے مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر زبردستی بیچ میں روڑے اٹکا رہا ہے, تو یہ حامل قرآن نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ مال کو ہتھیانے کے لیے اپنی منکوہ ماؤں سے, جو باپ کی منکوہ تھی اس سے, ان سے نکاح کر لیتے کہ مال ہمارے پاس رہے, لیکن سبحان اللہ وہ کیسے پروٹیکٹر بن گئے, کیسے خواتین کو ان کا حق دینے والے بن گئے. آج آپ دیکھیں اگر آپ خود سعودی عرب میں دیکھ لیں گی تو یہاں بعض اوقات مرد سے زیادہ خواتین ماشاءاللہ مالدار ہوتی ہیں, ہے نا؟ کیوں ہوتی ہے مالدار زیادہ؟ حق وراثت ان کو ملتا ہے. اور ہمارے سب سے زیادہ مجبور کون ہوتی ہے؟ عورت. اس کو اس کا حق کے مہر بھی نہیں دیا جاتا, جب طلاق دیتے تو ساری چیزیں بھی چھین لیتے ہیں اور اکیلے اس کو بھیج دیتے ہیں, اس کو یعنی بہت بہت ہی برا حال ہے, جتنا سوچے اتنا بہت ہی دکھ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ایک دفعہ اکولا میں ایک کانفرنس کروائی تھی, شریعہ کانفرنس تھی, جی ہاں شریعہ کانفرنس تھی, تو اس میں جو وہاں پر اکولا میں صرف جو شہر ہے وہاں کے کچھ مسلم وکیلوں کو ہم نے بلایا تھا, لڑکیاں تھیں وہ, تو وہ اتنا حیران تھی, کہنے لگی کہ آپ یہ کہاں کی بات کر رہی ہیں, کون سے قرآن کی بات کر رہی ہیں اور کون سے اسلام کی بات کر رہی ہیں, ہمارے پاس جو مجبور کیس آتے ہیں اگر آپ ان کو سنیں گی تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بلکہ آپ اپنا سب کچھ دے دیں گے ان کو. اتنی مجبور عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ باپ نے شادی کیا, یعنی شوہر نے شادی کیا, اب بچوں کو بیوی کو سب کچھ چھوڑ دیا, وہ کھانے پینے کے لیے مجبور ہیں وہ عورتیں, اور پھر آپ کہتے کہ اچھا ہم ان کو گورنمنٹ سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہندوستان میں کھاوٹی کہتے ہیں اس کو, اسپیشل ٹرم اس کے لیے جو نان نفقہ ہمارے کہا جاتا ہے, تو وہاں پر طلاق یافتہ عورت کا بھی ہے بندھا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے. تو کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو شریعت ہے اس کو فالو کیا جائے, کیونکہ اسلام میں اگر ایکس وائف ہے تو اس کو پے کرنا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں, کیونکہ وہ عورت کی لیے تو دوسری جگہ شادی ہو جائے گی یا اس کے گھر والے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. جیسے ابھی اس دن حدیث بھیجی تھی نا مجھے کسی نے پوچھ کر کے, بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو تمہاری بیٹھی ہوئی بیٹی ہے طلاق یافتہ یا بیوہ اس پر خرچ کرنا, تو یہ جو گھر والے ہیں ان کی ہی ذمہ داری ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر ایسی لڑکی بے یار و مددگار ہو جاتی ہے. تو بہرحال جو عورتوں کو, جو عورتوں کے دشمن تھے یا ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ عورتوں کو حقوق دینے والے بن گئے, جو بات بات پر تلوار نکالا کرتے تھے وہی جانوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اگر ہم صحابہ کا پڑھیں تو میں تو کہتی کہ ہم کو کہیں اور جانے کی, کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرنے کی, کوئی مینجمنٹ کورس کرنے کی, یا کچھ بھی ایف وائی زیڈ کتنے بھی جو کورسز ہوں گے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اگر ہم صحابہ اکرام کی ہسٹری پڑھ لیں, یعنی ہمارا خود کا رویہ چینج ہو جائے گا, ہمارے خود کی زندگی کے جو عمل ہے وہ چینج ہو جائیں گے. اور وہی لوگ جن کی امانت داری دشمن قوم پر اس طرح اثر انداز ہوئی کہ ان سے جدا ہوتے ہوئے دشمن رونے لگتے تھے, جب بیت المقدس سے ابو عبیدہ بن جراح واپس جانے لگے اپنے لشکر کو لے کر کہ ہم ابھی تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, لہٰذا یہ لو اپنے تمام ساری چیزیں, اور وہاں سے نکل رہے تھے. تو جتنے وہاں پر لوگ تھے بڑے بڑے, وہ سب رونے لگے تھے کہ تم یہاں سے ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ. آپ بتائیں کیسا ان کا اخلاق ہوگا, کیسے وہ حامل قرآن تھے کہ دشمن لوگ جو ان کے مذہب کے بھی نہیں ہیں وہ ان کو چھوڑتے ہوئے رونے لگے. اور جب وعدہ کی بات آتی ہے, آج سب سے زیادہ جو ہم کرتے ہیں وعدہ خلافی, کہ جو کمٹمنٹ کیا اس کو پورا نہیں نبھاتے, اور جو حامل قرآن ہوتا ہے اس کی جان چلی, ہم کہتے ہیں کہ زبان دے دیے بس اب جان چلی جائے, لیکن ہم اپنی زبان پر قائم رہیں گے. تو حامل قرآن وہ ہوتے ہیں کہ جب ابو عبیدہ بن جراح, اور مجھے یہ واقعہ اتنا پسند ہے واقعہ میں کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک علاقہ تھا جو مسلمان فتح نہیں کر پا رہے تھے, بہت ہی مشکل, بہت ہی مضبوط قلعہ تھا کرسچنز کا, اور ابو عبیدہ بن جراح اپنا لشکر لے کر نکلے اور ادھر سے خالد بن ولید دوسرے راستے سے گئے. تو شہر کے دو دروازے ہوتے تھے, آپ لوگ جانتے ہیں پسینے ہوا کرتی تھی پورے شہر کی. تو ایک طرف سے ابو عبیدہ بن جراح اندر بطور فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے, انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا ان لوگوں کو. لیکن جو پیچھے والا حصہ تھا وہاں سے خالد بن ولید نے جب ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو انہیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں. نے کانکرٹ کیا کسی سٹی کو تو آپ کی حیثیت بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ پھر اس پورے شہر کے مالک ہوتے ہیں. لیکن اگر سامنے والا اپنے آپ کو سرنڈر کر کے جزیہ دینے کی بات کرے تو پھر وہ حاکم وہی رہے گا, آپ صرف اس سے جزیہ لیں گے سال کے سال. تو جب دروازہ کھول کر ان کو انہوں نے اندر آنے دیا تو ادھر سے فاتح کی حیثیت سے ابو عبیدہ بن جراح آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر, اور ادھر سے خالد بن ولید داخل ہو رہے ہیں اپنے لشکر کو لے کر. خالد بن ولید کہتے کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ سے جزیہ لیں گے اور حاکم آپ ہی لوگ رہیں گے. اور ابو عبیدہ بن جراح کہتے کہ تو ان کو فتح کر چکے اس شہر کو, ہم تو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے زبان دی ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے تم نے زبان دی ہے تو جو تم نے زبان دی ہے اسی پر ہم قائم رہیں گے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کیا وہ اخلاق کا اثر پڑا ہوگا. یہ ہوتے ہیں حامل قرآن, کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس طرح سے وعدے کو پورا کرتے ہیں, ان کی ایک زبان ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں. ابھی ہم جو صحیح بخاری میں جو ہماری ٹیوزڈے کی ہوتی ہے میرے خیال سے, اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود تھے اور آپ کو آواز آئی دو لوگوں کے زور سے بات کرنے کی. تو آپ حجرے سے باہر نکل کر آئے, پوچھا کون ہے تو پتہ چلا عبید بن کعب ہیں. کہا کہ کیا بات ہے, تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا قرض فلاں فلاں پر ہے اور میں سے اپنا قرض مانگ رہا ہوں. کہا کہ اے کعب اس کا قرض چھوڑ دے یا جتنا دیتا ہے لے لے اور باقی معاف کر دے. تو کہا لبیک یا رسول اللہ, جو آپ کہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو قرض معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, جو معلوم ہو کہ سامنے والا دے نہیں سکتا ہے. تو چند باتیں تھیں, بہت سارے میں نے واقعات لکھ کر لائے تھے. سعد بن معاذ کا بس ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کے ختم کروں گی. سعد بن معاذ کون سا تھا, وہ بنو قریظہ سے ان کا حلیف قبیلہ تھا, یعنی ان کے بہت دوست تھے. اور اس زمانے میں دوست کے لیے آپ جان بھی دے دیتے تھے, یعنی چاہے وہ آپ کے مذہب کے نہ بھی ہوں. تو جب رسول اکرم نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کے حوالے کرتے ہیں بنو قریظہ کا معاملہ, کیونکہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا, قریش کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف جو معاہدہ توڑ ڈالا تھا. تو بہرحال سعد بن معاذ نے کہا کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. اور یہ سیم بائبل کا بھی یہی فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, سوری تورات کا یہی فیصلہ تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. سبحان اللہ. تو سعد بن معاذ دیکھیں کہ حالانکہ جب وہ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کی طرف, تو ان لوگوں کو امید تھی کہ چونکہ ہم ان کے حلیف قبیلے کے ہیں تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. لیکن یہاں پر سورہ مائدہ کی وہ آیت یاد کر لیجئے کہ ولا لومت لائم, کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کیا ہے وہ عزت علی المومنین, مسلمانوں کے لیے نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں. اور سخت کا مطلب یہ نہیں کہ بد اخلاق ہیں, بلکہ وہ صحیح یعنی انصاف کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہوتے ہیں مسلمان اور یہ ہوتے ہیں حامل قرآن. تو ہم ذرا تھوڑی دیر اپنے آپ پر غور کریں, اپنی زندگی پر نظر ڈالیں, اپنی فضول خرچیوں پر, اپنی لغویات پر. اور بہت ساری باتیں تھیں, میں پریزنٹیشن آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی, جو عبداللہ بن مسعود کا جملہ تھا کہ مسلمان کبھی لغویات میں نہیں شامل ہوتے. یعنی جو مسلمان ہوتا ہے اس کی ساری مشغولیت قرآن کے ارد گرد گھومتی ہے, وہ لغو کام کرتا ہے نہ ہی لغویات میں مشغول ہوتا ہے, نہ بے جا بیکار کے کاموں میں لگا رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں, اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں, اور اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں, اس کے رونے سے پہچانا جائے جب سب لوگ ہنس رہے ہوں. اور وہ نہ بدخلق ہوتا ہے اور نہ غافل, نہ غصے سے بھڑکنے والا, نہ تیز آواز میں بات کرنے والا. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے حامل قرآن. تو آج ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں اور ان لوگوں نے کیسے اپنے اخلاق کو بدل دیا. ہاں کیا دیکھیں, جو بچپن کی عادت ہوتی ہے وہ چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن سبحان اللہ انہوں نے بدلا نہیں بدلا اپنی عادتوں کو, اور وہ اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بنے نہیں بنے. لیکن آج ہم بچپن سے قرآن پڑھتے آتے ہیں لیکن آج ہمارا اخلاق نہیں بدلتا. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلیں, اپنے کردار کو بدلیں, اور اصل جو ایکچوئل حامل قرآن ہے اس کی طرح ہم اپنے اخلاق کو ڈھالیں اور ویسا کردار بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے, جو آتا ہے نا کہ تقریر سے ممکن ہے نا تحریر سے ممکن, وہ کام جو آپ کا کردار کرے ہے نا. تو ہم کو اپنے اخلاق اور کردار سے بتانا ہے کہ حامل قرآن کیسے ہوتے ہیں, تاکہ لوگ پھر اس کی وجہ سے ہمارا عمل ہی قرآن کی دعوت دینے کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ, کہ ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق, ہماری تجارت, ہمارا لین دین, ہمارا وراثت کے معاملات, ہماری جائیدادوں کی تقسیم, سب کچھ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, آپ کے وقت میں برکت دے کہ آپ لوگوں نے اتنی صبر سے اور پیشنس سے سنا. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری باتیں رہ گئی لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی.